حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. ورفع أبويه على العرش، اور ہم نے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ لوگ ان کے سامنے سجدے میں گرے اور فرمایا یا ابت. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا، ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ تو پہلے والے خواب میرے خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اور مجھ پر بڑے احسان فرمائے. اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا. وجا بکم من البدوی، اور شہر سے تمہارے پاس مجھے لایا گیا، شہر سے مجھے نکالا گیا. من بعد ان نزغ الشیطان، میرے بھائیوں نے فساد شیطان نے جو مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈالنے کا ارادہ کیا تھا، اس کے بعد گاؤں سے یا جنگل سے تم سب کو اللہ میرے پاس لے آیا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے، بے شک جو چاہتا ہے وہ اپنی حکمت سے اس کو پورا کرتا ہے. وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے. آج آپ کے سامنے پارا نمبر 13 کی سورت یوسف کی آیت نمبر 11 پڑھی ہے. اس آیت کی کچھ تفسیر میں نے پہلے کی تھی، لیکن آگے بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر میں آ گئے اور جیل سے نکلے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے، حکمران بنے، سردار بنے، پھر بھائی دو مرتبہ غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے فلسطین سے آئے اور لے گئے. دوسری مرتبہ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی بھائی بنیامین کا جو مسئلہ ہوا، پھر بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، اس لیے کہ بنیامین کے مال میں سے یوسف علیہ السلام کا ایک کٹورا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے وہ ان کے مال سے ملا. اس وقت مصر کا قانون الگ تھا، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا یا اور کوئی قانون تھا، لیکن ایجپٹ کا قانون کے علاوہ فلسطین کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے اور چوری پکڑی جائے تو ایک سال تک اس کو قید میں رکھا جاتا تھا، جیل میں رکھا جاتا تھا. بس حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے کے قانون کو پکڑ لیا اور بنیامین کو اپنے پاس ایک سال کے لیے رکھنے کا کہہ دیا کہ ان کے برتن سے، ان کے بیگ میں سے برتن ملا ہے، ہم حضرت بنیامین کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بنیامین کو ہم اپنے پاس ایک سال رکھیں گے. اب بھائی مجبور تھے، پہلے تو ایک بیٹا ہی چلا گیا تھا، اب دوسرا بھی، ابا کو کیا جواب دیں گے؟ روتے ہوئے چلے گئے. یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں اب دوبارہ فلسطین نہیں آؤں گا، اس لیے کہ ہم نے ابو سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بھائی بنیامین کو واپس لے آئیں گے، لیکن یہاں پر تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، بنیامین تو پکڑا گیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیل میں ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں تو نہیں آؤں گا جب تک یا تو ابا مجھے بلا لیں یا حضرت یوسف یہاں بادشاہ کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا فیصلہ ہو جائے. وہیں پر رہ گیا. یہودا. دوسرے نو بھائی جو تھے وہ چلے گئے فلسطین اور ابا کو جا کر بتایا, آپ تو ہماری بات ماننے والے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ پہلے مسئلہ ہوا تھا لیکن حقیقت میں بنیامین نے چوری کی ہے, اور ان کے بیگ سے وہ بادشاہ کا کتورا اور پیالہ نکلا ہے, اور وہ پکڑے گئے. قانون کے مطابق ایک سال تک وہاں پر رکھا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نہیں نکالا کہ تم نے دوسری بار قصور کیا ہے, پہلے بیٹے کو بھی آپ نے ادھر ادھر کچھ کر دیا ہے, یہ دوسرا بیٹا ہے. اس پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نافرمان ہو, اگر اولاد نافرمان ہو تو اولاد کو مکان سے نکالنا نہیں چاہیے, ورنہ اس کو مکان سے نکال دیں گے تو تھوڑا کچھ بگڑا ہوا ہے باہر جا کر اور بگڑ جائے گا. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں نے دو قصور کیے, یوسف علیہ السلام کو بھی غائب کر دیا اور بنیامین کا بھی مسئلہ ہوا, پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نہیں نکالا, بلکہ یوں کہا میں اللہ کے سامنے اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اپنی شکایت کروں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی. اب ادھر یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کچھ بھی ہو جائے جاؤ بھائی کو تلاش کرو مل جائے گا, کچھ نہ کچھ اللہ راستہ نکال دے گا. یعقوب علیہ السلام پھر بھی آخر تو نبی ہی تھے نا, اللہ کے بہت بڑے نبی تھے, نبی کے خاندان میں سے ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام انبیاؤں کا خاندان ہے. بھائی آئے, غلہ کا ارادہ بھی تھا کہ اناج بھی لے لیں گے, ساتھ میں بھائی کے لیے کوئی بہانہ مل جائے تو بھائی کو واپس لے جائیں گے. اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے کہنے پر سارے بھائی تشریف لائے. بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے کہا جاؤ یہ میرا قمیص ہے, یہ میرا کرتا ہے, اس کو لے جاؤ اور جا کر تمہیں پتا ہے میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, یہ بنیامین میرا بھائی ہے. چونکہ ان لوگوں نے یوں کہا تھا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی یہی قصور کیا تھا. اور کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے. انہیں پتا نہیں یہ تو میرا بھائی, یہی تو ہمارا بھائی ہے, لیکن وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اور بادشاہ ہے. لیکن پھر ساری بات ہو گئی, حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کی آنکھیں چلی گئی تھی. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور لے جا کر ابو کے چہرے پر ڈالو. ابھی تو کرتا راستے میں ہے. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا اب یہ کرتا کس کے ساتھ بھیجا تھا, یا تو اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ, وزرا کے ساتھ بھیجا, یا بھائیوں کے ساتھ بھیجا. اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں 7 دن کا راستہ ہے اور کہاں فلسطین اور کہاں ایجپٹ ہے. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا عجیب معاملہ ہوتا ہے, بالکل فلسطین کے باہر کنویں میں یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے 3 دن تک اس وقت خوشبو نہیں آئی, اس وقت پتا نہیں چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اور یہاں 7 دن کا راستہ ہے, ابھی تو قافلہ نکلا ہی ہے مصر سے ہے, اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کو خوشبو آ رہی ہے. اور مولانا روم آگے فرماتے ہیں ان کا حال انبیاء علیہ السلام کا ایسا ہے جیسے بجلی, کہ بجلی نکلتی ہے تو اس کی روشنی میں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے, اور جب بجلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. یہی حالت انبیاء علیہ السلام والسلام کی ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ کرتا پہنچایا, سر پر رکھا, وہ 40 سال بلکہ 35 سال سے لے کر 34 سال سے لے کر, چونکہ وہ روتے رہے 40 سال تک, ساری روایت کے مطابق خصوصاً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 40 سال تک روتے رہے. ان روتے روتے ان کی آنکھ چلی گئی, ان کی بینائی چلی گئی تھی 34 سال کے بعد. اب 6 سال وہ برابر نابینا رہے, آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا تھا. جیسا ہی کرتا ڈالا یوسف علیہ السلام کا, فوراً بینائی واپس آ گئی، دیکھنے والے ہو گئے. اب یعقوب علیہ السلام اپنے سارا خاندان، الگ الگ روایت ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 تک صحابہ کرام کی الگ الگ روایات ہیں، پورے خاندان کو لے کر اب چلتے ہیں دوبارہ کہاں، مصر کی طرف چھوڑ کر آ رہے ہیں. یہ سوال تھا کہ پورا خاندان حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے آئے؟ اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، 17 ایئرس کی ان کی عمر تھی، اور ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اور کنویں میں ڈال کر پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق 80 سال کے بعد اپنے ابو سے ملاقات ہو رہی ہے، آفٹر 80 ایئرس، دوسری روایت میں 40 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد 23 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہتے ہیں، اور اس کل ملا کر کے 120 سال کی عمر حضرت یوسف علیہ السلام السلام کی بتائی جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب سارے خاندان کے ساتھ جب یہاں پر پہنچے مصر میں، سارا خاندان پھر وہیں پر رہتے رہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں فرعون کے ظلم سے، اس وقت آئے تھے 90 60 70، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہی بنی اسرائیل ہے، یہی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. جب نکلتے ہیں تو فرعون نے تو ویسے بھی 70,000 یا 1,00,000 بچوں کو ذبح کر دیا تھا. فرعون نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں کہ کوئی بچہ آنے والا ہے جو میری حکومت کو لے لے گا، اس میں اس نے 1,00,000 قریباً بچوں کو ذبح کر دیا تھا. اب بقیہ 4,70,000 آدمی واپس نکل رہے ہیں، کہاں سے؟ ایجپٹ سے آئے تھے 90 اپروکسیمیٹلی ملا کر کے، اب جا رہے ہیں 4,70,000. یہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. جب یعقوب علیہ السلام اپنے 90 خاندان کے ساتھ جب ایجپٹ میں تشریف لائے تو وہاں پر ایجپٹ میں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے، ورفع ابویہ علی العرش، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ جیسے آئے تو کتنے 1,00,000 سے زیادہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں. کس کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، ماں باپ کا استقبال ہو رہا ہے ایجپٹ میں، اور وہ بھی ایجپٹ سے باہر ایک جگہ میں، ایک میدان میں. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہے اور پوری آمیز کے ساتھ ماں باپ کا استقبال کیا جا رہا ہے، تخت پر بٹھایا جاتا ہے، جس کی طرف اللہ یہاں اشارہ کر رہے ہیں، ورفع ابویہ علی العرش. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ایجپٹ میں آئے، ایجپٹ میں 20 سال رہے، اور 20 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی بیٹوں کو بلا کر کے وصیت کی کہ کہاں دفن کرنا ہے، کہ مجھے دفن کر دیا جائے میرے ابو حضرت اسحاق کے پاس. دوبارہ ان کو لے جایا گیا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس فلسطین، جہاں وہ مدفون تھے. یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی روایت میں عجیب بات ملتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال جس دن ہوا، اسی دن ان کے دوسرے بھائی حضرت عیس ابن یعقوب علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا. یہ دونوں جوڑوے بچے تھے، ٹوئنس تھے، دونوں بھائی کا ایک ہی دن انتقال ہوتا ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ ابو کے قریب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب ہی دفن کیا جا رہا ہے، اور دونوں کی عمر برابر 146 ایئرز اولڈ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت عیس ابن یعقوب. یہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن دونوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک جگہ میں ان کو دفن کیا جاتا ہے اپنے ابو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب. 20 سال رہے، اور 20 سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال زندہ رہے، 23 ایئرس ہی واز الائیو، اور برابر حکومت کرتے رہے. لیکن جب یہ لوگ آئے ہیں ایجپٹ میں تو خرو لہو سجدہ،
یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. لہو کس کے سامنے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں لہو کی ضمیر جاتی ہے اللہ کے سامنے. یوسف علیہ السلام بھی سجدے میں گرے, ماں باپ بھی سجدے میں گئے, بھائی بھی سب کے سب, یہ سب سجدے میں چلے گئے. گویا یوسف علیہ السلام والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی شکریہ کے طور پر کہ ماں باپ کی ملاقات ہو گئی, خاندان کی ملاقات ہو گئی 40 سال کے بعد اس شکریہ میں, اور ان لوگوں کی ملاقات بیٹے یوسف سے ہوئی, اس لیے سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. بعض مفسرین فرماتے ہیں وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا, یوسف علیہ السلام کو ایک کعبہ کی شکل بنائی, یعنی یوسف علیہ السلام بمنزل کعبہ تھے, بمنزل جیسے کعبہ کو کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے, کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر سجدہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں, یوسف علیہ السلام بمنزل کعبہ ہے, سجدہ حقیقت میں اللہ ہی کو ہے. اب سوال ہوتا ہے یہ کون سا سجدہ تھا؟ سجدے کی دو قسمیں ہیں, سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت. تعظیم کا سجدہ اور عبادت کا سجدہ. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لیے بالکل جائز نہیں ہے, حرام حرام ہے. جو آدمی اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرے گا یہ نیت کر کے, جیسے اللہ خالق ہے, مالک ہے, رزاق ہے, اور وہ اولاد دینے والا ہے, شفا دینے والا ہے, بیماری دینے والا ہے, ہر جگہ حاضر ناظر ہے, اسی طرح کسی دوسرے کو سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بہت عجیب بات فرماتے ہیں. فرمایا سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم, جھک جانا کسی کے سامنے, جھک جانا, جھک کر سجدے کی طرح, یعنی رکوع کی شکل ہو یا اس طرح سجدے کی شکل ہو, اس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں. دونوں دیکھنے میں برابر ہے, وہ بھی جھکاؤ یہ بھی جھکاؤ, سجدہ زیادہ جھکاؤ ہے, رکوع کم جھکاؤ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں سجدے کی جگہ پر رکوع کا بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں میں جھکنا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ دونوں تو سیم لگتے ہیں, سجدے تعظیمی ہو یا سجدے عبادت ہو, فرق کہاں پر آتا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں فرق نیت میں آتا ہے کہ تمہاری نیت کو دیکھی جائے گی, کس نیت سے تم نے سجدہ کیا ہے اس اعتبار سے فتویٰ لگایا جائے گا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو سرخیل ہے سارے محدثین کے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کون سا ہے دیکھا جائے گا اس کی نیت سے. ایک تو ہے مزنات شرک. کیا مطلب اس کا؟ یہ بات غور سے سنیں, آج کل لوگ بہت اس میں غلطی کرتے ہیں اور لوگ اس کام میں بہت مبتلا ہے. مزنات شرک یعنی وہ جگہ جو شرک کی ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ شرک ہی شرک ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس کو تعظیم کہے, جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا ہے, آئیڈل رکھا ہوا ہے, اس کے سامنے آدمی سجدہ کرے اور اس کو کوئی پوچھے بھائی بت کو تم نے سجدہ کیا مومن ہو کر, مسلمان ہو کر, تو وہ کہے, اگر وہ یوں کہے کہ میں نے اس بت کو سجدہ کیا ہے تعظیم کے طور پر, تعظیم کے طور پر, اور آپ سب کو معلوم ہے بت کو کوئی تعظیم نہیں کرتا ہے, بت کی کوئی تعظیم نہیں کرتا ہے, بت کے سامنے سجدہ یہ تو بالکل شرک ہے, تو اگرچہ وہ یوں کہے کہ میں نے تعظیمن سجدہ کیا ہے پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ ہوگا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن اٹھائے اور اس کے اوپر پیشاب کر دے, نعوذ باللہ, اس کے اوپر ناپاکی میں ڈال دے, یا اس کو ٹوائلٹ میں جا کر اس پر ناپاکی ڈالے, تو ایسی صورت میں اس کو پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, گندگی کا کام. حقیقت میں میرا اور آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے یہ بالکل کفر کا کام ہے. فرمایا قرآن کے ساتھ جو آدمی بے حرمتی کرتا ہے وہ چاہے کچھ بھی کہتا رہے لیکن اس پر کفر کا فتویٰ ہوگا, چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے دونوں صورتوں میں. لیکن ایک آدمی کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے اور کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے تو اس کو پھر پوچھا جائے گا تیری نیت کیا تھی. اگر اس نے یوں کہا میری نیت ایسی ہے جیسے مسجد میں نماز میں سجدہ کرتا ہوں، ایسی میری نیت یہاں پر بھی ہے، جیسے میں اللہ کو بڑا سمجھتا ہوں اسی طرح میں اس کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، تو پھر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس نے اس قبر والے کو یا اس مردے کو یا اس کو اللہ کے برابر سمجھا ہے. اور اگر یوں کہے میں نے تعظیمن سجدہ کیا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اس کو تعظیم کرتے ہوئے میں نے سجدہ کیا ہے، تو اس پر فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ احادیث متواتر سے ثابت ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مبسوط میں، علامہ عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عالمگیری میں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں، بلکہ علماء کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں تعظیمن سجدہ کرنا بھی حرام ہے، حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے. اب یہاں پر جو سجدہ ہے جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، اصل سجدہ اللہ ہی کو تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی، یا دوسرا جواب دیا کہ پچھلی امت میں سجدہ عبادت تو حرام ہی تھا، کفر ہی تھا، سجدہ تعظیمی کی ان کے یہاں اجازت تھی، ہماری امت میں سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر، سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سلمان فارسی آئے، ابھی نئے نئے مسلمان تھے، آنے کے بعد سجدے میں گر گئے تعظیمن، صحیح حدیث ہے، سجدے میں گر گئے تعظیمن، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسجدنی، مجھے سجدہ نہ کرو، واسجد للحی الذی لا یموت، سجدہ اس اللہ کو کرو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، شام کے سیریا سے آئے، اور آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے آئے تو سجدے میں گر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سامنے سجدہ نہ کرو، تو سعد فرماتے ہیں میں نے وہاں شام کے، میں نے عوام کو دیکھا ہے کہ پادریوں کے سامنے، وہ پادری کے سامنے، پوپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تو جھوٹے ہیں، وہ تو دنیا کے ایسے ہیں ایسے، اور آپ تو سچے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدہ اگر جائز ہوتا، سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسند احمد میں اس کو نقل فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پچھلی امت میں اگر جواز ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ سارے فتاوی شاہ ولی اللہ صاحب نے، امام سرخسی نے اپنی کتاب مبسوط میں، فتاوی عالمگیری میں، مجدد الف ثانی، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا متواتر احادیث سے ثابت ہے. متواتر، متواتر کا کیا معنی ہے؟ کنٹینیو، جیسے قرآن آ رہا ہے ہم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک، اس طرح تراویح آ رہی حضرت عمر سے لے کر آج تک، فرمایا اسی طرح حدیث چلی آ رہی ہے کہ یہ حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے، سمجھنے کی بات ہے. فرمایا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا. وہ خواب کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ میں نے دیکھا ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. تو آج مصر میں تخت پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور 11 بھائی بنیامین کے ساتھ سب کے سب تعظیمن ان کے سامنے جھکے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابت، اے میرے ابو، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ خواب کی تعبیر ہو گئی آج. معلوم ہوتا ہے خواب کی تعبیر کبھی کبھی 40 سال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی 50 سال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دوسرے دن ظاہر ہو جائیں. ہم تو خواب دیکھتے ہیں فوراً تعبیر ظاہر ہونی چاہیے، نہیں، یہاں پر خواب دیکھا تھا بچپنے میں اور ظاہر ہو رہی ہے کئی سالوں کے بعد. فرمایا قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی، اوہو کیا کہا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو دیکھو، یوں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہوا کہ مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور کنویں سے نکالا اللہ پاک تم نے بندوبست کیا, مجھے کنویں سے نکالا گیا, اندر میں مر نہیں گیا میں, نکالا پھر بازار میں بیچا گیا, بڑی مصیبت, پھر مجھے اور بڑی مصیبت, گھر میں عورت نے میرے پیچھے میرا پیچھا کیا کہ میرے ساتھ زنا کرنا ہے, پھر اس سے بڑی مصیبت مجھے جیل میں ڈالا گیا, ایک سال نہیں, آٹھ سال, نو سال, الگ الگ روایت, چودہ سال, سترہ سال کی بھی روایت ہے الگ الگ روایت سے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ساری مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے آدمی کو اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ کی جتنی نعمت ہم پر ہے اس کو بیان کرنا چاہیے بنسبت اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے. یہ سبق ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مل رہا ہے. کیسا سبق ہے, فرمایا ساری تکالیف کو چھوڑ دو, اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو, شکایت نہ کرو. بقول رابعہ بصریہ کے ایک نوجوان یہاں پر پٹی باندھ کر آیا اور پوچھا رابعہ بصریہ نے کیا ہوا, کہا سر میں بہت درد ہے, سر میں بہت درد ہے. رابعہ نے پوچھا, بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے نا, رابعہ بصریہ تو بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی, ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں چراغ لیا, کینڈل لیا, آگ جلتی ہوئی, اور ایک ہاتھ میں پانی لیا, پوچھا رابعہ کدھر جا رہی ہو, فرمایا جنت کو جلا دوں, جنت کو جلا دوں, جہنم کو بجا دوں, بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے نا, جہنم کو بجا دوں. ایک گلاس پانی سے کوئی جہنم کو بجا سکتی ہے تم, اور تمہاری اس کینڈل سے کیا جنت جل جائے گی؟ فرمایا ہاں ہاں, لوگ آج اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں, جنت کے لیے کرتے ہیں, جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے کرنی چاہیے. یہ کیا ہے, جب دیکھے تب جنت مل جائے گی, جنت مل جائے گی. تو عبادت کرتا ہے جنت کے لیے, تو عبادت کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے. کیا کبھی کہا تو نے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور تیری عبادت کے لیے, تو میں عبادت تیرے ہی لیے کرتا ہوں. یہ رابعہ بصریہ کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ ان کے سامنے بھونا ہوا مرغ کا چوزہ لایا گیا سامنے, بالکل باربیکیو, بالکل سامنے. تو حضرت رابعہ بصریہ دیکھ کر اتنا روئی, گھنٹے نکل گئے. کسی نے پوچھا رابعہ بصریہ سے, اب بھوکی ہو, یہ کھا لو نا, کھاتی کیوں نہیں ہے؟ تو رابعہ بصریہ کیا جواب دے رہی ہے, مجھے تو یاد آ گیا قرآن کی آیت کہ قیامت کے دن ہمیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, لیکن ذبح کر کے نہیں, ذبح کر کے نہیں. یہ چوزہ تو بہت نصیب والا ہے, پہلے اس کو ذبح کیا گیا, بعد میں آگ میں رکھا گیا, قیامت میں ہمیں ذبح نہیں کیا جائے گا, زندہ ہی آگ میں ڈالا جائے گا. تو میں نے یہ چوزہ دیکھا تو مجھے جہنم یاد آ گئی, اور میں روتی رہی. رابعہ بصریہ کے سامنے وہ نوجوان آتا ہے, یہاں پٹی باندھی ہوئی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا بہت سر میں درد ہے. کتنے سالوں کے بعد؟ 27 ایئرز کے بعد. کہا تو عجیب آدمی ہے, کبھی 27 ایئرز تک تیرے سر میں درد نہیں ہوا, تو نے صبر کی پٹی کبھی نہیں باندھی, شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی, شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی لائف دی ہے. آج ایک بار سر میں درد ہو گیا تو جگہ جگہ جا کر کے اللہ کی شکایت کرتا. بولے بھالے آدمی ہوتے ہیں, کبھی شکایت کرتے ہیں اللہ کی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد عجیب بات بیان کی, بہت عجیب. کہا میرا بچہ مر گیا, گھر میں کھانا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری شکایت کرنے لگی, ساری شکایت, اور اخیر میں جا کر کہنے لگی چلو اب مجھے شکایت نہیں کرنی, اللہ تبارک و تعالی کو سب معلوم ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. اب بولی بالی, حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ عورت بولی بالی ہے, سب کچھ شکایت کر لی اور اخیر میں کہتی اب مجھے نہیں کہنا, اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. پہلے ہی سے اللہ کو تو معلوم تھا, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے پتا چلتا ہے کتنی بڑی مصیبتیں آئی, کنویں میں ڈالا گیا لیکن بالکل ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اگر میں اس کا ذکر کروں گا تو میرے بھائیوں کو تکلیف ہوگی, میرے بھائیوں کو تکلیف ہوگی, ماں باپ کے سامنے میں اپنے بھائی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. اور آگے چل کر مجھے بازار میں بیچا بھائیوں نے, وہ بھی بالکل 10 درہم میں, یوسف علیہ السلام بکے 10 درہم میں. ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 درہمز he been sold in the market of Egypt. سبحان اللہ, 10 درہم کا وہ آدمی تھا, اور بعد میں چل کر دیکھو نا کتنا بڑا آدمی یوسف علیہ السلام, جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا اور جس کے کیسے تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمائے, لیکن پھر بھی زبان سے نہیں کہا کہ میں 10 درہم کا تھا کہ تم نے مجھے 10 درہم میں بیچا. پھر آگے چل کر وہ گھر کی مصیبت کو بیان نہیں کر رہے, اس مصیبت کی وجہ سے جیل میں گئے اس جیل کو بھی بیان نہیں کر رہے. ایک آدمی ایک دن جیل میں رہے تو کیسا ہوتا ہے, لیکن یہاں 7 سال 8 سال تک جیل میں ہیں, بالکل ذکر نہیں کیا اپنی مصیبتوں کو, بلکہ دو چیز کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تین چیز. ایک تو اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جیل سے نکالا ہے, نکلنے پر اللہ تیرا شکر ہے. نمبر دو, اے اللہ میں گاؤں میں پڑا ہوا تھا, کون سے گاؤں میں؟ فلسطین کے گاؤں میں پڑا ہوا تھا. اس زمانے میں شہر تو تھا نہیں, گاؤں تھا, اور اس کے مقابلے میں ایجپت بہت بڑا شہر تھا. اس زمانے میں بھی فرعون کا بہت بڑا شہر تھا, تو تُو نے مجھے گاؤں سے نکالا اور شہر میں لا کر مجھے رکھا. اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پر شہر میں پیدا کرتے ہیں, شہر میں نبی بناتے ہیں تاکہ اپنی بات کو سب کو پہنچائے. پہلے زمانے میں اگر بادشاہ کسی کو سزا دینا ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا, گاؤں میں بھیجتا تھا, اس کو گاؤں کی جیل میں لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں میں دو چیز, علم نہیں ملتا, یہ جاہل رہے گا. اگر تمہیں دیکھنا ہو تو ساؤتھ افریقہ چلے جاؤ, وہاں پر حکومت کرنے والے 300 سال تک گوروں نے حکومت کی, وہ کالے لوگوں کو گاؤں والوں کو اتنا جاہل رکھا کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ کتنے رین ہیں, 2 ہے یا 5 ہے یا 10 ہے. وہ کیا کرتے تھے, دکان سے کوئی چیز خریدنا ہوتی تھی تو سارے رین لا کر کے وہاں رکھ دیتے تھے, بھائی اس میں سے تمہارا جتنا ہوا ہے گن کے لے لو, ہمیں گننا بھی نہیں آتا ہے. اتنی جہالت تھی. تو اگر اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو بھیج دیا جاتا تھا گاؤں میں تاکہ یہ جاہل رہے, اور شہر میں علم کے بندوبست ہوتے ہیں, اسکولیں ہوتی ہے اور وہاں پر بہت سارے مواقع ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, تو نے مجھے گاؤں سے نکالا. بھائی ہم سب بھی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں, ہے نا, کہاں گاؤں تھا, کہاں پڑے ہیں, کتنے ہم آگے بڑھ چکے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں کہاں رکھا ہے, کس شہر میں رکھا ہے, کتنا نالج دیا ہے, ہم کتنا آگے بڑھ گئے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ اگر کوئی چھوٹے گاؤں میں پڑے ہوئے ہوتے, ہم کاؤ کھیتیوں میں کام کرتے ہوتے, باغات میں اور کھیتیوں میں کام کرتے ہوتے, نہ معلوم کیا اور کیا کرتے ہوتے. اللہ پاک نے یہاں یوسف علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گاؤں سے نکالا اور شہر میں لا کر رکھا. اور وہ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. یوں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تم ہی تو تھے تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, بھائیوں کو نہیں کہہ رہے ہیں, تم ہی تو تھے تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا, تم نے مجھے یوں کیا تھا. نہیں, بالکل نہیں کہا, بلکہ یوں کیا کہہ رہے ہیں, ان نزغ الشیطان, یہ شیطان تھا, شیطان جس نے میرے اور بھائیوں کے درمیان میں دشمنی ڈالی. اخلاق رسول تو دیکھو, اخلاق نبی تو دیکھو, صاف ہے کہ بھائیوں نے ڈالا تھا, نہ بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور نہ بھائیوں کا قصور, بلکہ اشارہ کر رہے شیطان کی طرف, یہ شیطان ہی ایسا ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں دوری کر دی کہ مجھے 40 سال تک اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑا, 80 سال تک دور رہنا پڑا, اتنا کہ ماں باپ روتے روتے ان کی بنائی چلی گئی, خاندان سے مجھے دور رہنا پڑا, مجھے جیل میں جانا پڑا, تم ہی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. نہیں, شیطان کی طرف, ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب ہے وہ بہت بارک بھی ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہ ہو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے. اب یہ تو آ گئے وہاں پر, سارے رہنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو واپس جانے لگے فلسطین کی طرف. وہاں سے مجھے بخاری شریف اور مسند احمد اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا کہاں پر, کہاں انتقال ہوا؟ مصر میں انتقال ہوا تھا، ایجپٹ میں انتقال ہوا تھا، اور ان کو دفن بھی وہیں پر کیا گیا تھا ایجپٹ میں، لیکن وہ بھی دریائے نیل کے بالکل کنارے پر، بعد میں پانی اوپر آیا، دریائے نیل کے کنارے پر یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بہت سارے کہتے تھے ہماری اسٹریٹ میں دفن کیا جائے تاکہ ہمیں برکت ملے، انہوں نے کہا نہیں پانی کے پاس دفن کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی پورا مصر استعمال کرتا ہے تو ان تمام کو برکت مل جائے. اور دریائے نیل کی تو عجیب داستان ہے، جس کو نائل کہتے ہیں نا، ریور آف نائل ہے نا، اس کی تو عجیب داستان ہے. یہی وہ نائل ہے، یہی وہ ریور آف نائل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر سال لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے، بناؤ سنگار کر کے، اس کو بیوٹیفائڈ کر کے، اس کے پانی کے، پانی نہیں ہوتا تھا، اس کھڈے میں رکھنا ہوتا تھا، پھر رات میں اس لڑکی کو زندہ، گویا وہ زمین میں چلی جاتی یا کوئی چیز آ کر اس کو ختم کر دیتی، پھر دوسرے دن سے پانی نکلتا تھا اور ریور پوری بھر جاتی تھی. ہر سال ان کو ایک لڑکی کی قربانی دینا پڑتی تھی تب جا کر پانی ملتا تھا ان کو. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی قبر آج بھی ایجپٹ میں موجود ہے، مسجد ہے ان کی اور کون میں حضرت کی قبر ہے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، کس کو خط لکھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مدینہ منورہ میں امیر المومنین تھے، وہاں پر اس زمانے میں بادشاہ تھے، خط لکھا کہ اس طریقے سے ہمیں ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر، بناو سنگار کر کے ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر پانی آتا ہے. حضرت عمر تو عمر تھے، کیا تقویٰ ہوگا ان کا کہ جن کی بات تو انسان پر چلتی تھی، شیطان کے لیے بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، عمر تو جس گلی سے چلے گا اس گلی میں شیطان نہیں آئے گا، مشکات شریف کی حدیث ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا بورسری صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عمر کے لیے کہ عمر تو جس گلی میں چلے گا اس گلی میں شیطان نہیں آئے گا. اور یہ گویا قیامت تک کے لیے شیطان ڈرتا رہے گا حضرت عمر سے. ہمارے استاد فرماتے تھے جس کسی کو احتلام ہوتا ہو، احتلام کی بیماری ہو یا برے خواب آنے کی بیماری ہو، وہ اپنی شہادت کی انگلی سے دعائیں پڑھنے کے بعد، آیت الکرسی وغیرہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر لکھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اس کو احتلام نہیں ہوگا اور کبھی اس کو برے خواب نہیں آئیں گے. یہ شیطان خواب میں بھی ڈرتا ہے، خواب میں آنے سے بھی ڈرتا ہے. میرے نبی کا فرمان سچا ہے، یہ حضرت عمر ہے. مدینے میں جب آگ لگی جنگل میں، آگ لگی جنگل میں، اللہ اکبر، وہ آگ آ رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا نکالا، صحابی سے فرما جاؤ میرا کرتا لے جاؤ. آج کل اگر آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ آتی ہے نا، پانی گھور کتنی آ جاتی ہے اس کو بجھانے کے لیے، اور جنگل کی آگ کو کیسے بجھائیں گے؟ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ اور اس کا کورا بناؤ، اس کو کورا بنا کر کے آگ کو مارو کہ واپس چلی جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا، ارے بھائی کرتا بھی کبھی آگ کو بھگاتا ہے؟ وہ کہاں پانی ہے، وہ کہاں پانی ہے، وہ کہاں، وہ تو فوراً جل جائے گا. لیکن وہ تقویٰ، علماء فرماتے ہیں جو تقویٰ ان کے سینے میں تھا وہ تقویٰ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں، کہ اس کو کورا بنا کر جب آگ کو مارا گیا تو آگ واپس چلی گئی، فوراً بجھ گئی، ختم ہو گئی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے خط لکھا، من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، یہ خط ہے الی بحر النائل، اس کی طرف میں خط لکھ رہا ہوں کہ اگر تو بہتی ہے، اگر تو بہتی ہے اپنے لیے یا قربانی کے لیے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو بہتی ہے اللہ کے لیے تو پھر بہ جا، ہم تمہیں قربانی نہیں دیں گے. یہ خط آج بھی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر گیا ایلچی، کہاں پر؟ وہاں ایجپٹ میں، اور جا کر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا. حضرت عمرو بن العاص نے اس خط کو اس دریائے نیل جو تھا سوکھا تھا، بالکل بالکل پانی نہیں تھا، اس میں ڈال دیا. جیسا ہی ڈالنا تھا کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا. اس زمانے سے لے کر آج تک اس ریور میں پانی ختم نہیں ہوا. جب میں ایجپٹ گیا تھا تو میں نے وہاں کے دو بڑے شیخ تھے ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کا واقعہ بالکل صحیح، اس زمانے سے لے کر آج تک ایجپٹ میں عام طور پر بارش اکثر نہیں ہوتی ہے، اکثر نہیں, پورے ایجپٹ میں, قاہرو کی بات کر رہا ہوں, قاہرو کی, قاہرو میں, پورے قاہرو میں دریائے نیل کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ کہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کو بھی تلاش, چونکہ راستہ بھول گئے. جلال الدین سیوطی اس روایت کو نقل کرتے ہیں, مجموع الزوائد میں بھی اس کو نقل فرمایا, علامہ ہائسمی نے اس کو نقل فرمایا, کنز العمال میں اس کو نقل فرمایا, عجیب روایت. اب راستہ بھول گئے, جانا ہے سمندر میں, راستہ بھول گئے. اس وقت اللہ پاک نے جبرائیل کے ذریعے سے کہلوایا, موسیٰ یہاں یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب جاؤ تو ان کی باڈی بھی ساتھ میں لے جانا, لیکن آپ ایسے ہی جا رہے ہو, یوسف علیہ السلام السلام کی باڈی تو لے کر نہیں جا رہے ہو, ان کو قبر سے نکالو ساتھ لے جاؤ. اب سوال ہوتا ہے کہ کس کو پتا ہے, مجھے تو پتا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیسے؟ تو آپ نے ساروں کو پوچھا, سب کو پوچھا کہ کسی کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے؟ تو کسی نے کہا کہ بڑھیا عورت ہے, بہت بڑھیا ہے, اس کو پتا ہے, بہت بڑھیا ہے, اس کو پتا ہے, لاؤ اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا تو اس نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی, جس کو علی متقی کنز العمال میں نقل فرماتے ہیں. پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یوسف علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ کہاں, مجھے پتا ہے, میں تمہیں بتاؤں گی ایک شرط پر. کہ کون سی شرط ہے؟ کہا جنت میں تمہارا ساتھی مجھے بناؤ, جس جنت میں تم جاؤ اس جنت میں مجھے ساتھ لے جاؤ تو میں تمہیں بتاتی ہوں. شرط بھی عجیب تھی, عجیب شرط. جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا, ٹھیک شرط کو منظور کر لو. منظور ہو گئی, ٹھیک ہے, میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تب جا کر اس بری عورت نے وہ جگہ بتلائی, یہ حضرت یوسف علیہ السلام, پانی کو ہٹایا گیا, پھر وہاں سے تابوت, تابوت جب نکالا ایسا لگتا تھا آج ہی دفن کیے گئے ہیں یوسف علیہ السلام, پھر تابوت کو ساتھ لیا گیا. یہ روایت اکثر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر مدفون. لیکن عجیب حالت ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کی, کہ رب قد آتیتنی من الملک, دعا بھی عجیب کر رہے, اے میرے ربا تم نے مجھے ملک میں سے کچھ دیا ہے, پورا ایجپٹ تو نہیں دیا ہے, من کہا, من یعنی پورے ایجپٹ کے یا پوری دنیا کے ملک میں سے تھوڑا سا حصہ دیا ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور تم نے مجھے حدیث کا, احادیث کا, باتوں کی تعبیر, باتوں کو سمجھانے کا انداز یا خواب کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض, معلوم ہوتا ہے اللہ سے جب بھی دعا کرو نا تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. دیکھو آگے دعا کرتے ہیں, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, اب دعا کر رہے ہیں, پہلے اللہ کی تعریف کی, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, کیا دعا کی ہے, اے اللہ مجھے اسلام پر موت دینا, لیکن پہلے اللہ کی تعریف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بھی دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر مجھ پر درود پڑھو, پھر دعا کرو, تو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کر لے گا. ہم تو لے دے کے اٹھایا ہاتھ, اللہ 56 کروڑ کا دے دے, نہ اللہ کی تعریف. ارے بھائی باپ بھی بغیر تعریف کے نہیں دیتا ہے, دنیا بھی بغیر تعریف کے نہیں دیتی ہے, تو اللہ کہاں دے گا. اس لیے اپنا قرآن بھی شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, پہلے اللہ کی تعریف ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا کرو پہلے چوٹھا کلمہ, تیسرا کلمہ, قل ہو اللہ احد, جو بھی تعریف اللہ کی یاد, اگر کچھ نہیں یاد ہے تو یا اللہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, کچھ اللہ کے نام پڑھو, پھر درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کرو, فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. کیا تعریف کی یوسف علیہ السلام نے, فاطر السما والارض. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کا ترجمہ ہی نہیں آتا تھا, فاطر کی تفسیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. رئیس المفسرین ہیں, غمگین بیٹھے ہوئے ہیں, غمگین بیٹھے ہیں کہ فاطر کا کیا مطلب ہے, اتنے بڑے مفسر غمگین بیٹھے ہیں. اتنے میں دو آدمی آئے جھگڑا کرتے ہوئے فیصلہ کرانے کے لیے, کس کے پاس, حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس. دونوں آئے جھگڑتے جھگڑتے, فرمایا کیا ہوا, ایک نے کہا کنواں میں نے کھودا ہے پہلے, میرا حق ہے, دوسرے نے کہا نہیں پہلے میں نے کھودا ہے. اس نے اپنے زبان میں کہا انا فطرتھا اول, انا فطرتھا اول, میں نے سب سے پہلے کھودا ہے. دوسرے نے کہا اس وقت عبداللہ ابن عباس نے فیصلہ جو کرنا تھا کر دیا، لیکن فرمایا اللہ پاک نے جو لفظ میرے ذہن میں تھا جس کی تفسیر مجھے نہیں آتی تھی، اللہ نے دو آدمی کے ذریعے سے میرے ذہن میں اس کی تفسیر ڈال دی کہ اس نے یوں کہا انا فطرت ہوا اول، میں نے سب سے پہلے، سب سے پہلے فاطر کے معنی ہے وہ کام جو سب سے پہلے کیا جائے اور وہ ذات جو سب سے پہلے کرنے والی ہو کہ جس نے ایسا نہ کیا ہو۔ اللہ کو فاطر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے آسمان کو بنایا، کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بنایا، بغیر دیکھے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، کوئی سیمپل نہیں ہے۔ اگر بلڈنگ بنانی ہے تو ہمارے سامنے سیمپل ہوتی ہے کس طرح بنانی ہے، چیئر بنانی ہے تو سیمپل ہے۔ فرمایا فاطر وہ ہیں جو بغیر سیمپل کے سب سے پہلے بنائے، اس کو فاطر کہا جاتا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، سب سے پہلی دعا ایمان پر موت کی اگر کوئی کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلی دعا ایمان پر موت کی اگر کسی نے کی ہے، ان سے پہلے کسی نبی نے نہیں کی ہے۔ ہاں نوح علیہ السلام نے اتنی دعا کی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ لیکن ایمان پر موت کی دعا جس کا ذکر قرآن میں ہے، سب سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، کیا فرمائی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام پر موت عطا فرما۔ اب اسلام پر موت کیا چیز ہے؟ کیا موت کا مانگنا جائز ہے؟ موت کا مانگنا جائز ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے یہاں کیوں موت مانگی؟ ان کی عمر ہو گئی 120 سال کی، لیکن ان کے دل میں تمنا ہوئی، اللہ سب کچھ میں نے کر لیا، میری تمنا ہے کہ اللہ میں تیری ملاقات کروں، مجھے موت دے، تیری ملاقات کروں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر اس کو نقل کر فرماتے ہیں، دو جگہ ایسی ہے، دو جگہ ایسی ہے جہاں پر موت کی تمنا کرنی چاہیے، دو جگہ ایسی ہے جہاں پر موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت مانگنی چاہیے۔ ایک تو وہ جگہ ہے جہاں پر فتنے ہی فتنے ہو، ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، ایمان ختم ہو جانے کا خطرہ ہو، کوئی آدمی یوں کہتا ہو تجھے مار ڈالوں گا اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گا، ایسے کوئی فتنے ہو۔ آج کل دیکھو نا، شام میں دیکھو، عراق میں دیکھو، بہت ساری جگہ پر ہیں عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، جن عورتوں نے زندگی پر اپنا منہ نہیں دکھایا کسی کو، وہ مجبور فتنوں میں، یہاں تک کہ اپنی جان دے دیتی ہے، اللہ مجھے مرنا منظور ہے لیکن زنا منظور نہیں ہے۔ ایک ایک رات میں ایک ایک عورت کے ساتھ 10-10-15 اور آدمی زنا کرتے ہیں، وہ عورت پھر اللہ سے موت کیوں نہ مانگے جس نے زندگی پر گناہ کا کام نہیں کیا؟ پردہ نشین محسنات پاک دامن عورت ہے جہاں اس طرح کی ہو۔ اور دوسری وہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہو، مشتاق ہو، جیسے نبی علیہ السلام کہ اللہم رفیق اعلیٰ، اے اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ دو چیزیں، اس کے علاوہ بہت ساری جگہ مواقع ہیں۔ بالکل موت کے آدمی کے اوپر کوئی بخار آ گیا، مر جاوے تو اچھا ہے، لکوا ہو گیا مر جاؤں تو اچھا ہے، اگر بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا اور موت کی تمنا کرتا، یہ تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ رونے والے، صحابہ میں سب سے زیادہ رونے والے، رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ روتے جا رہے ہیں، روتے روتے کہا اللہ میں چاہتا ہوں مر جاؤں، میں چاہتا ہوں مر جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب سنا تو فرمایا کیا کہہ رہے ہو، مرنے کی تمنا کر رہے ہو، مرنے کی تمنا کر رہے ہو، کبھی اس طرح کا سوال نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلایا، کیا بات بتلائی؟ فرمایا اگر دعا کرنی ہے تو اس طرح کی دعا کرو، آپ سب یہ دعا یاد کر کے جاؤ، پھر آگے میں بتاؤں گا کہ موت، ایمان پر مرنے کے کون کون سے نسخے ہیں، ایمان پر مرنے کے کون کون سے نسخے بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ دعا سب یاد کر لو، آج سب یاد کر لو، بہت عجیب دعا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، بہت عجیب۔ فرمایا اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک مجھے، جب تک میری زندگی باقی ہے تو مجھے عافیت والی زندگی دینا، جب تک میری زندگی باقی ہے 10 سال 15 سال 20 سال، اے اللہ عافیت والی زندگی دینا، بہتر زندگی دینا۔ اور آگے کیا کہہ رہے، اور جب میری موت آ جائے تو اللہ مجھے ایمان پر موت دینا. لیکن کبھی یوں دعا نہ کرنا پریشانی میں آ کر کہ مجھے مرنا ہے, میں مر جاؤں, مر جاؤں, یہ ہو جاؤں, یہ ہو جاؤں, میں ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں. کبھی یہ تمنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا. یہ ہماری اس امت کا شیوا نہیں ہے, یہ تو کافر لوگ تمنا کرتے ہیں جو زندگی سے بورڈ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں کنٹری میں جا کر انجیکشن لے لوں پوائزن کا, آہستہ آہستہ مر جاؤں. وہ زندگی سے بورڈ ہوتے ہیں. مومن کبھی بورڈ نہیں ہوتا, مومن کبھی نہیں. ابھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ یہاں سے یورپ سے نکلا ہے, کہاں جا رہا, آسٹریلیا جا رہا, 103 سال کی عمر ہے, کہا میری کنٹری والے مجھے منع کرتے ہیں مرنے کے لیے, میں دوسری کنٹری میں جاتا ہوں, وہاں جا کر وہاں ان کا لا ہے کر سکتے ہیں, تو کہا مجھے انجیکشن دینا ہے اور میں مر جاؤں. اس نے کہا آئندہ سال دیں گے, کہا نہیں, دو دن بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا, مجھے زندہ رہنا ہی نہیں, میں دنیا سے تھک گیا ہوں, دنیا سے میں تھک چکا ہوں. ان لوگوں نے کہا نہیں, ہم نہیں دیں گے. تو اتنے بڑے سائنٹسٹ دنیا والے جو موت کی تمنا کرتے ہیں, مر چکے, مرنا ہی مرنا ہے, تھک چکے ہیں. مومن کبھی یہ تمنا نہیں کرتا ہے. مومن کے دل میں ایمان ہے اور ایمان پر اللہ اس کو عافیت دیتا ہے, سلامتی دیتا ہے. تو میرے نبی نے صحابہ سے کہا کبھی بھی اس طرح کی تمنا نہ کرو, کبھی بھی یوں نہ کہو میں مر جاؤں, میں مر جاؤں, بلکہ یوں کہو اللہم ان کانت الحیات, اے اللہ جب تک میری زندگی باقی ہے مجھے عافیت والی زندگی دینا, اور جب میری موت آئے تو اللہ خیر لی, اذا کانت الوفات خیر لی, مجھے ایمان کے اوپر موت دینا. یہ اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالی زندگی میں عافیت بھی دے گا اور ساتھ ساتھ میں مرتے ہوئے اللہ ایمان پر موت بھی دے گا. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو میں آئندہ کل بتاؤں گا, آئندہ بھی وقت نہیں, آئندہ کل بتاؤں گا وہ کون کون سی احادیث ہے, وہ کون کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے اللہ ایمان کی موت دیتا ہے. چونکہ اس سے بات نکلی ہے ربنا توفنی مسلما, حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے اسلام پر موت دے, ایمان پر موت دے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنا خوف ہے ان کو کہ موت, اسلام پر موت مانگ رہے نبی ہو کر, ہمیں تو اور ڈرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر آئندہ کل بات کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, یا اکرم الاکرمین, یا اکرم الاکرمین, یا اکرم الاکرمین. اے اللہ تیرے قرآن کی محبت میں لوگ دور دور سے آئے ہیں, اللہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے دور دور سے آئے ہیں, روزوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ بہت ہی برکت والی مجلس ہے, رحمت والی مجلس ہے, جہاں پر قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جہاں تیری باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جہاں تیرے نبی کی حدیثوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جہاں قرآن کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے, سنا اور سنایا جاتا ہے. اے اللہ اس برکت والی مجلس کو اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ پوری مجلس کو قبول فرما, مجلس کے ایک ایک فرد کو قبول فرما, اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما. یہ دور دور سے آئے ہیں اے اللہ, قدم قدم پر اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ عطا فرما, اے اللہ ہدایت عطا فرما, نجات عطا فرما. اس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہمارے آل و اولاد کو اور ہم سب کو عفو عافیت نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندگی باقی ہو عافیت والی زندگی نصیب فرما, اور جب موت آئے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما, ایمان پر موت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں, اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اللہ ہماری مسجد کو آباد فرما, ہماری مسجد کو آباد فرما, ہماری مسجد کو آباد فرما. اے اللہ اس کو قبول فرما. اللہ العالمین ساری مساجد کو آباد فرما, سارے مکاتب کو آباد فرما, ساری خانقاہ و مرکزوں کو آباد فرما. اے اللہ سارے صالحین عالمین سب کو اللہ تو اللہ قبول فرما, سب کو آباد فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مشکلوں میں پھنسے ہیں اے اللہ, بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں اے اللہ, سب کے لیے رہائی کی صورتیں پیدا فرما. الہ العالمین یا اللہ فطرتن عند, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی عند فطری ہی, اے اللہ مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت, کس لیے کہ ہم نے آرام سے روزہ پورا کیا ہے, اس کی بھی خوشی ہے. اے اللہ تم ہمارے روزوں کو قبول فرما, اور افطاری کی بھی خوشی ہے. الہ العالمین جو کھانا ہم کھاتے ہیں افطاری میں, اس کو ہمارے لیے قوت اور طاقت عبادت والا بنا دے. اے اللہ عبادت کے لیے قوت والا بنا دے, طاقت والا بنا دے. الہ العالمین اور آخرت کی ملاقات ہمارے لیے منظور مقبول فرما, کہ اے اللہ روزے کے ساتھ جو آدمی دعائیں کرتے تو ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مخلصین کی آمین کے ساتھ اے اللہ ہم سب کی آمین ملا کر ہماری توبہ اور دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو گھروں پر سننے والے اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔